صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران اس معاہدے پر دھوکہ دیتا ہے تو دنیا کو اس کی خبر ہو جائے گی. اگر ہمیں کوئی چیز مشکوک نظر آتی ہے تو ہم اس کا معائنہ کریں گے. ایران کی جانب سے اپنے پروگرام کو مسلح کرنے یعنی جوہری ہتھیار بنانے کی جو کوششیں رہی ہیں ماضی میں, اس مسئلے کا بھی حل نکالا جائے گا. اور اس معاہدے کے تحت ایران کو ایسی نگرانی کا سامنا ہے جو دنیا کے کسی ملک کو آج تک نہیں رہا ہے. یہ تھے صدر باراک اوباما کے الفاظ. ایران کے اندر اس پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. پریزیڈنٹ حسن روحانی, ان کی اپنی الیکشن کیمپین میں ان کا ایجنڈا یہی تھا کہ وہ حتمی اور آخری حد تک جائیں گے کہ ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹائی جائیں, کیونکہ اس نے اس کو سوشلی, فائنانشلی, اکنامیکلی بہت ڈیمیج کیا ہے. جناب جاوید حسین صاحب, آپ کا بہت شکریہ. خیر مقدم سید محمد علی صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. امبیسڈر جاوید حسین صاحب, آپ کے خیال میں کیا واقعتاً جس طرح کا ایک آپٹیمزم ہے کہ دنیا اب پہلے کی نسبت محفوظ ہو جائے گی ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر اگر اتفاق ہو جاتا ہے عالمی طاقتوں کا, اور خاص طور پہ وہ ریجن زیادہ محفوظ ہو جائے گا, آپ نے کیسے لیا ہے اس پیشرفت کو؟
میں سمجھتا ہوں یہ جو ایگریمنٹ کل لوزان میں طے پایا ہے, یہ ایک نہ صرف ایران کے لیے بلکہ خطہ اور دنیا کے لیے ایک بڑی اچھی اور خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے. اس میں ہمیں مد نظر یہ رکھنا ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر انرجی کو ڈیولپ کرنے کا رائٹ ہے اس کو مان لیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی مختلف طاقتوں کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ایسی سیف گارڈ ایران کے اوپر اپلائی ہوں تاکہ کوئی نیوکلیئر ویپن بنانے کی پاسبلٹی نہ ہو, اس ڈیمانڈ کو بھی ایران نے ایکسیپٹ کر لیا. اس نے انہیں ایسی سیف گارڈ ایکسیپٹ کی ہیں اور ایسی اپنے پروگرام کے اوپر ریسٹرکشن ایکسیپٹ کر لی ہیں جس کی ان کے پریزنس میں ایران کے لیے تقریباً ناممکن ہوگا کہ وہ اس پیریڈ میں جب اس کے اوپر یہ پابندیاں لگی ہوں گی کہ وہ نیوکلیئر ویپن ڈیولپ کریں. تو اس میں اس لیے یہ دونوں سائز کے لیے میرے خیال میں یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ایران کو ابھی حق مانا گیا ہے نیوکلیئر انرجی ڈیولپ کرنے کا, اور جو باہر کی طاقتیں ہیں, دوسری جو قوتیں ہیں, ان کی جو ڈیمانڈ تھی کہ نیوکلیئر ویپن بنانے کا کوئی پاسبلٹی نہ رہے اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ بھی پوری طرح اس ڈیمانڈ کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے ایران کی طرف سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں دونوں سائڈ اس کے اوپر ان کو خوش ہونا چاہیے, سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے, اور خطے کے لیے یہ اس لحاظ سے اچھی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے کہ جو وہاں پہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں ملٹری اسٹرائکس نہ ہوں لانچ کی جائیں ایران کے خلاف, وہ خطرہ ٹل گیا ہے. ایران کے اوپر سے سینکشن بن جائیں گی تو ایران میں خوشحالی کا دور آئے گا. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے کہ جیسے ہمارے ایران کے ساتھ جو اکنامک کوآپریشن ٹریڈ تھی وہ اس کے اوپر بڑا نیگیٹو منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے کی وجہ سے, اب سینکشن ہٹنے سے وہ ہماری ان کے ساتھ تعلقات بہتر اور یعنی ٹریڈ بڑھانے میں مدد ملے گی, اور خاص طور پہ ایران پاکستان
گیس پائپ لائن
اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی اور کامیابی.
بہت امپورٹنٹ آپ نے نقطہ بیان کیا, لیکن ایک سوال ہے جو اسکیپٹسزم کے ساتھ بنیادی طور پہ اس سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں وہ کیا وجہ بنی, کیونکہ جب سے صدر حسن روحانی آئے ہیں تو تقریباً 90 کے زاویے سے ہمیں وہ ڈیویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے فارمر, ان کے جو پری ڈیسیسر تھے ان کی لیگیسی سے, صدر احمدی نژاد ان کی پالیسی سے بالکل وہ مختلف صدر کی حیثیت سے سامنے ابھر کے آئے ہیں. اتنی ریڈیکل تبدیلی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, وہ کیا عوامل ہیں جنہوں نے صدر کو نئی لیگیسی کی طرف جانے پہ مجبور کیا ہے؟
ایک تو حسن روحانی صاحب جو ہیں احمدی نژاد صاحب کے سے ڈفرینٹ قسم کے اسٹیٹس مین اور لیڈر ہیں
جی.
یہ ایران کی پالیٹکس میں ان کا جو پوزیشن ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ سینٹرسٹ ہیں, یہ پریگمیٹسٹ ہیں, اور احمدی نژاد صاحب ایکسٹریم کنزرویٹو سائڈ پہ تھے, ایران کا جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے
جی,
اور جو حسن روحانی صاحب ہیں یہ ماڈریٹ جو گروپ ہے اس کی رجحان زیادہ ہے, یہ پریگمیٹک اپروچ اختیار کرتے ہیں فورن پالیسی اور انٹرنل پالیسی میٹرز میں. اس لیے انہوں نے آنے کے بعد ہی اپنے لیے اور اپنی گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا ہدف رکھا تھا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر جو نیگوشیشن اور بات چیت مریضوں والے کے ساتھ شروع کرنا وہ چاہ رہے تھے ان کو کامیابی تک ہمکنار کیا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرم ایگریمنٹ تو پہلی نومبر 2013 میں طے پا گیا تھا, اور اب ہم فریم ورک ایگریمنٹ کی اسٹیج پہ یہ دونوں سائز آ گئی ہیں, اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ 30 جون تک اس سال ये डिटेल एग्रीमेंट भी तय हो जाएगा, क्योंकि अब बेसिक फंडामेंटल जो इश्यूज थे उनके ऊपर एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग हो गई है।
एग्जैक्टली, ये सवाल बड़ा आपके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट भी है सेंस में कि अगर जुज़ियात के ऊपर बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इतना वक्त लग सकता है और इतनी मुश्किलात आ सकती हैं, सॉरी उसके फ्रेमवर्क पे जो एक आउटलाइंस हैं, तो जुज़ियात में कितना वक्त लगेगा। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप बताइएगा, आपने कैसे पाया है इस मुआहदे को, कितनी बड़ी आप ये देखते हैं कि एक पेशरफ्त है, डेवलपमेंट है उस रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से?
बहुत शुक्रिया साहब। एक्चुअली अगर इस माहदे को देखा जाए तो जैसा कि सदर बाराक ओबामा ने अपनी तकरीर में भी कहा, इसकी अहमियत अभी तो कुछ महीनों बाद मुकम्मल तौर पर आश्कार होगी, जबकि ये अभी इब्तदाई माहदा अपनी तकमील पे पहुंच जाए कामयाबी के साथ। तो जिस तरह सदर निक्सन ने एक दौर में सोवियत यूनियन के साथ सॉल्ट वन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी का कदम उठाया था और उनको भी अपने मुल्क में भी और आलमी सतह पे भी मुख्तलिफ क़दामत पसंद हल्कों और सियासी जमातों से बहुत शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था, बिल्कुल उसी तरह आप आज देख रहे हैं सदर ओबामा कोशिश कर रहे हैं कि वो आर्म्स कंट्रोल डिसआर्ममेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाएं और जंग के बजाय सिफारती और सियासी जराए से वो खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाएं और आलमी सतह पर अमन और आश्ती को फरोग दें। तो यकीनन जो अमरीका के अंदर भी जो क़दामत पसंद हल्के हैं, थिंक टैंक हैं, जमातें हैं, वो भी उनको तनकीद का निशाना बना रही हैं और यही सूरत हाल ईरान के अंदर ईरान की अपोजिशन और कदरे जो ज्यादा कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं वो रूहानी की हुकूमत के खिलाफ वही तर्ज अमल का मुजाहरा कर रहे हैं।
जी, अगर हम सदर बाराक ओबामा का,
लेकिन एक चीज मैं और बताता चलूं, वो इसके यकीनन खित्ते पर एक बेहतर और मुस्बत असरात इसलिए मुरतब होंगे अगर इनके सिर्फ तीन असरात को हम जायजा ले लें, एक तो सियासी है, दूसरा सफारती सतह पे और तीसरा माशी और आलमी तेल की कीमतें ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कम होना शुरू हो गई हैं। तो जब भी मशरिक वुस्ता में सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होती है तो ये इसका मतलब ये है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें गिरती हैं, जिसका फायदा अमूमी तौर पर पूरी दुनिया को होता है। और दूसरी बात यह है कि जो इस्लामी दुनिया है उसके अंदर भी अमन आस्ती की पता बेहतर अंदाज में उसके इम्कान बढ़ जाते हैं। तीसरी जानब आप हमारे दूसरे साथी अम्बेसडर साहब ने ऑलरेडी इशारा किया, पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए स्पेसिफिकली तो हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन है उसके हवाले से जो उसके प्रोग्रेस और पेशरफ के इम्कान हैं उनमें भी मजीद इजाफा हो सकेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईरान के एटम प्रोग्राम पर जब दुनिया की निगाह मजीद कड़ी हो जाएगी तो ये यकीनन जिस तरह के ओबामा प्रेसिडेंट ओबामा ने निशानदेही की कि ये एक परफेक्ट डील नहीं है, लेकिन एन इनपरफेक्ट डील इज स्टिल बेटर देन नो डील फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट। तो जंग से बचना एक ज्यादा बड़ी कामयाबी है इसके मुकाबले में कि एक इम्परफेक्ट डील अभी हमें नजर आ रही है।
जी, एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब, सदर बाराक
उस वक्त होगी जबकि ईरान ये साबित करेगा अपने रवैये से कि वो जो कमिटमेंट्स उसने की हैं उनको आईए से वर्ड्स के अंदर रहते हुए आलमी बरादरी की सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान के मुताबिक अपनी कमिटमेंट्स को वो पूरा करे।
एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब, प्रेसिडेंट बाराक ओबामा का हमें वो खिताब याद आ रहा है जब उन्होंने पहली दफा सदारत का हलफ उठाया तो उसके बाद फौरी तौर पे वो कायरा यूनिवर्सिटी में उन्होंने एड्रेस किया और ईरान को मुखातिब करते हुए कहा था कि आप अपनी मुठियाँ खोलें, हम आपके लिए बाजू अपनी बाहें खोलने के लिए तैयार हैं, और इससे बिल्कुल साफ इशारा था कि वो डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहते हैं। और कल भी उन्होंने इसको बहुत सराहा कि हमारे पास तीन रास्ते थे, या तो हम उस पर बाम गिरा दें और खित्ते को अदम इस्तेकाम से दो चार कर दें, दूसरा ये है कि हम उस पर सिक्योरिटी और ये जो सैंक्शंस हैं वो बढ़ाते जाएं, वो तो ऑलरेडी हैं। और सदर इसको बड़ा प्रचार करते हैं, इसको एडवोकेट करते हैं कि अगर कोई पॉलिसी 25 साल से 30 साल से काम नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके अगेंस्ट जाना है हर सूरत में, भले वो कितनी भी अच्छी हो, आपके कितने भी मफादात को सर्व करती हो। तो हमने एक मुतहरक, वाइब्रेंट, वेरीफाइबल, پروسیس کے لیے ایران کے ساتھ انگیج کیا ہے، کیا واقعتاً یہ بہت بڑی سفارتی کوشش ہے اور سفارتی کامیابی ہے؟ اور کیا یہ باور کراتی ہے کہ دنیا کے اور بھی بڑے جو ایشوز ہیں، خواہ وہ اسرائیل فلسطین تنازعہ ہو، ہمیں الٹیمیٹلی دنیا کو ڈپلومیسی کی طرف جانا ہوگا؟
جی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، اور اس کا سہرا صاف ظاہر ہے کہ دونوں سائز کو چاہتا ہے، ایران کی حکومت کو بھی جو نئی حکومت ہے احسن روحانی صاحب کی، اور اسی طرح مغربی طاقتوں کو اور دوسرے جو P5 ممالک ہیں ان کو بھی اور جرمنی کو بھی جو دوسری سائز میں اس نیگوشیشن میں شریک تھے. دونوں نے ایک اسٹیڈ فاسٹنیس کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے مشکل اوقات میں بھی اپنی ہمت نہیں ہاری اور اپنی نیگوشیشن کو کنٹینیو کیا، اور ایک ایسا اگریمنٹ انہوں نے فائنلی فریم ورک اگریمنٹ تک وہ پہنچ سکے ہیں، جس سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جنگ کا خطرہ بھی ٹل گیا ہے. ان کو یہ پاسبلٹی بھی بغیر کم از کم نظر نہیں آتی کہ ایران جو ہے نیوکلیئر ویپن ڈیولپ کرے گا، جو بہرحال ایران خود کہہ بھی چکا ہے کہ ان کی انٹینشن بھی نہیں ہے، لیکن اب یہ سیف جو ہیں جو ریسٹرکشن لگی ہیں تو اس میں عملی طور پہ بھی وہ ناممکن تقریباً ہو جائے گا فار اے لانگ ٹائم ٹو کم. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے لیے یہ بھی ممکن ہوگا کہ وہ نیوکلیئر انرجی کو پیسفل مقاصد کے لیے استعمال کر سکے، جو این پی ٹی میں ان کا ایک حق ہے انڈر آرٹیکل 4 آف این پی ٹی. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک ون ون سچویشن ہے ایران کی اور دوسری طاقتیں بھی ان کے ساتھ یہ نیگوشیشن کر رہی تھیں، اور صاف ظاہر ہے کہ اس سے دنیا کو بھی خوش، دنیا کے دوسرے والے کو بھی خوش آئیں، اس سے پھر کوئی جو ملٹری کانفلکٹ کا خطرہ ہے کلائمیٹ اس میں آن دس ایشو وہ اب کم از کم جو ٹل گیا ہے، اور اس سے ایک لحاظ سے اس خطے کے لوگ اور دنیا کے لوگ سکھ کا سانس لے سکتے ہیں.
جی سید محمد علی، یہ فرمائیے گا، پریزیڈنٹ باراک اوباما نے بذات خود کا اپنی قوم سے ایک طرح سے ایڈریس میں کہ یہ ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے، سفارتی کامیابی ہے، لیکن میں اس کا آپ کو یقین نہیں دلا رہا کہ یہ ٹرانسلیٹ بھی ہو جائے گی. اسکیپٹیسزم ہے، کرٹکس اپنی جگہ پہ سوچ رہے ہیں، ان کی اپنی کیلکولیشنز ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ حتمی کسی معاہدے میں ٹرانسلیٹ نہ ہو سکے اور جو اسٹیٹس کو رہا ہے پچھلا اسی کا سامنا کرنا پڑے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں آج سے لے کر جون تک کیا مشکل مراحل آ سکتے ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے جو دونوں طرف ایک ریزالو موجود نظر آتا ہے بظاہر، وہ کتنا کارگر رہے گا؟
جی، بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. اصل میں جو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے یہ ایک ڈھائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ایران نے جو جس رویے کا مظاہرہ کیا ہے اس میں مطلب وہ بالکل ٹرانسپیرنسی آپ کو نظر نہیں آتی. کئی دفعہ آئی اے اور عالمی برادری نے ایران سے یہ الزامات لگائے ہیں کہ اس نے اپنی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کیا. ایران نے اگر ہم ٹیکنیکل سائٹ پہ جائیں تو اس وقت جو دستاویز ہمارے سامنے ہیں اس میں ایران نے 8 مختلف قسم کے سینٹریفیوج ڈیزائنز ڈیولپ کر لیے ہیں. ایران کے پاس 19,000 کے قریب سینٹریفیوجز ہیں جن کو 6,000 کی سطح پہ لایا جائے گا، پلس یہ جو ٹائم نیگوسیشنز میں ایران نے گین کیا تھا اس کے دوران بھی ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو کوانٹیٹیولی بھی اور کوالیٹیٹیولی بھی امپروو کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے. البتہ دوسری بات یہ ہے کہ جو P5+1 کے مذاکرات کی ٹیم ہے اس میں مختلف جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے درمیان بھی بہت سے اختلافات ہیں جس کو ایران نے کافی اچھی طرح ایکسپلوائٹ کیا ہے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے. اب اسی یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے صدر بارک اوباما نے بھی ایک سارٹ آف محتاط آپٹیمزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ توقع ظاہر کی ہے کہ اس معاہدے کو اگر کامیابی تک نہ پہنچایا گیا تو یہ موقع پھر ایک دفعہ ہم کھو دیں گے، اور جو مشرق وسطی کے حالات تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں ان کو روکنے کا ایک اور موقع ضائع ہو جائے گا، اور ایران کے عوام کو ایک ہوپ دینا کہ جس کے ذریعے وہ عالمی برادری سے دوبارہ ری انٹیگریٹ ہو سکیں، دوبارہ خوشحالی کی طرف زندگی کی طرف دیکھ سکیں، وہ موقع ضائع کر کے نہ صرف ایران عالمی سطح پہ مزید آئسولیٹ ہو جائے گا بلکہ داخلی سطح پہ بھی جو صدر روحانی کی حکومت ہے اس کو جو سپورٹ اور مینڈیٹ حاصل ہوا تھا پچھلے الیکشنز میں اس کو برقرار رکھنا اور اس کو دوبارہ حاصل کرنا اگلے الیکشن میں ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو بنیادی بات مختصر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اس معاہدے کو کامیاب بنانے میں روحانی حکومت کی داخلی سطح پہ بھی اس کا سٹیک ہے اور عالمی سطح پر ایران کو اسٹیبلش کرنا ایک ریاست جو کہ اپنی کمٹمنٹس پوری کرتا ہے جو کہ اپنے عالمی اس برادری کی توقعات سے پورا اترتا ہے اور ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے علاقہ میں امن و سلامتی کی ترویج کے لیے، یہ موقع اگر ایران نے گنوایا تو شاید دوبارہ ایسا موقع اس کو میسر نہ آئے۔
بہت شکریہ سید محمد علی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو کسی اور تقریب میں بھی شریک ہونا ہے۔ امبیسڈر جاوید حسین صاحب، آپ سے ہم صرف چند منٹ مزید درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ کیا مشکلات آ سکتی ہیں اور کیا سینسٹیو ایریاز ہیں جن کو بڑی میچورٹی کے ساتھ کراس کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔
ایک تو خیر اب اس فریم ورک ایگریمنٹ کی جو ڈیٹیل،
جی امبیسڈر جاوید حسین صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
ہیلو،
جی ہم آپ کو سن سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے نئے مہمان کو،
ہیلو،
جی امبیسڈر جاوید حسین صاحب ہم آپ کو سن سکتے ہیں؟
جی ہاں، تو وہ پہلی تو یہ ہے کہ ڈیٹیلڈ ایگریمنٹ کو کنکلوڈ کرنا پہلے تو مشکل ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ کی مختلف شکیں ہیں یا پابندیاں ہیں، ریسٹرکشن جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ لگیں گی،
جی
وہ صاف ظاہر ہے وہ آئی اے ای اے کو ان کو ویریفائی کرنا ہوگا۔ تو ایک دوسری جو اسٹیج یہ ہے کہ ایران کو اپنی ساری جو انہوں نے شرائط مانی ہیں، جو پابندیاں مانی ہیں، وہ ان کو پورا کرنا ہوگا انہیں، اور تاکہ آئی اے ای اے کی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی تسلی ہو سکے اور وہ ایک رپورٹ دے سکیں کہ ایران نے اپنی کمٹمنٹس کو پورا کر دیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوگا، اور تیسری پہ چیز اس کے ساتھ ساتھ ہوگی کہ دوسری سائڈ، یعنی جن ممالک نے ایران پہ پابندیاں لگائی ہیں، یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کو لفٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ تین مراحل ہیں اور تینوں مراحل بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی مرحلہ اگر پورا نہ ہوا، یعنی ڈیٹیلڈ ایگریمنٹ اگر نہ ہوا خدا نہ خاصہ، یا یہ ہے کہ ایران کسی وجہ سے وہ رپورٹ اپنی کمٹمنٹ جب ان کو پورا نہ کر سکا، یا سینکشن پوری طرح نہ اٹھائیں گی جس طرح کی کمٹمنٹ ان کی دی جا رہی ہے، تو پھر اس سے یہ سارا ایگریمنٹ انریول ہو سکتا ہے اور معاملات دوبارہ ایک گمبھیر صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دونوں سائڈ نے اتنی محنت سے کام کیا ہے، دیر از نو انسینٹیو، نہ ایران کے لیے کوئی انسینٹیو ہے، نہ دوسری طاقتوں کے لیے جو دوسری سائڈ ہے P5-1 کے لیے، P5+1 کے لیے، کہ وہ اس ایگریمنٹ سے انحراف کریں۔ سو اس لیے مجھے کم از کم میں آپٹیمسٹ ہوں کہ دونوں سائڈ اپنی جو انہوں نے ایک فریم ورک ایگریمنٹ میں
فیض رحمان کو انٹرویو دیا ہے گزشتہ شام، اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہی جو ایران نیوکلیئر ڈیل ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے اپنے کچھ کمنٹس دیے تھے، چند سیکنڈ کی ان کی ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنا دیں۔
President Obama just said this is a historic understanding with Iran, which if fully implemented, will prevent it from obtaining a nuclear weapon, that his interest, obviously, is the security of the American people.
اور وہی بات کر رہے ہیں جو پریزیڈنٹ باراک اوباما نے کی تھی، ان کو انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ فریم ورک ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول کی جانب بڑھنے سے کسی بھی راستے سے ان کو روک سکتا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر اوباما نے جیسے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تاریخی معاہدہ ہے، اگر اس پر مکمل عمل درآمد ہوتا ہے تو جوہری ہتھیاروں کو وہ حاصل نہیں کر پائے گا جو اس کے اپنے مفاد میں ہے اور امریکہ کے عوام کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے، اور دنیا اس سے محفوظ تر ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جو سفارتی کوششیں جاری ہیں خاص طور پر کچھ دنوں سے ہوئی ہیں وہ بہت قابل تحسین ہیں۔ یہ تھے ڈین فیلڈمین کے الفاظ۔ پرویز ہود بھائی صاحب ایکسپرٹ ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے فزسٹ ہیں اور جوہری معاملات کو خاص طور پہ وہ دیکھتے ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کی، چند سیکنڈ کا ان کا انالیسس۔
اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو پھر امریکہ اپنی پابندیاں ختم کر دے گا، یورپین یونین بھی ختم کر دے گا، اور ایران کو پھر ان ممالک سے نیوکلیئر ساز و سامان بھی مل سکے گا. لہذا یہ ایک درمیانہ رستہ نکالا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپلومیسی کی جیت ہے.
یہ پازیٹیو اور آپٹیمزم اپنی جگہ پہ, لیکن جو اسکیپٹیسزم ہے اس کے بارے میں بھی ایک جھلک آپ کو سنوانا ضروری ہے. امریکہ کے اندر جیمز ایکٹن یہ ایکسپرٹ ہیں کارنیگی انڈومنٹ کے ساتھ, اور انہوں نے کیا کہا ہے اس معاہدے کے بارے میں.
If legislators needed a proof of concept that a stringent deal that restricts Iran's nuclear program is reachable, they should have that evidence in today's deal. I'm not going to predict what legislators will do. We all recognize that legislators are often motivated by political considerations.
جی, خاص طور پہ ان کا جو فوکس تھا, کیونکہ اس معاملے کو اور اس معاہدے کو الٹیمیٹلی امریکی کانگریس کے سامنے بھی آنا ہے ڈیبیٹ کے لیے. صدر باراک اوباما نے گزشتہ روز یہ امید ظاہر کی تھی کہ یہ معاہدہ کوئی ان کی انتظامیہ اور ایران کے درمیان نہیں ہے, بلکہ یہ معاہدہ امریکہ اور ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہے, تو اس کو آنر کیا جائے گا جیسا کہ ہماری جمہوری روایات کے اندر ہے, اور امریکہ کے آنے والے صدر بھی اس کو بیسیکلی ان کے لیے بھی اس کو پرزرو وہ سمجھتے ہیں اس معاہدے کو. تو بہرحال جیمز ایکٹن یہ کہہ رہے تھے, ان کا خاص طور پہ اشارہ اسی جانب تھا کہ کانگریس میں اس بارے میں کیا بحث ہوگی, اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے. مجھے معلوم نہیں کہ امریکی قانون ساز کیا کہیں, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ قانون ساز عموماً معاہدے کے متن کی بجائے سیاسی محرکات پر جاتے ہیں, اور اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے ایک میرٹ پہ ہوا ہے, تو پھر یہ معاہدہ حمایت کا مستحق ہے. لیکن انہوں نے اپنے اسکیپٹیسزم کا بھی اظہار کیا تھا کہ ابھی اس بارے میں بڑا طویل راستہ ہے جو طے کرنا ہے, اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کی جانب نہیں جا رہا ہے. امبیسڈر جاوید حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور چودھری نعمان ظفر نے ہمیں جوائن کیا, انٹرنیشنل ایکسپرٹ ان سیکیورٹی ایشوز کے فیلو رہ چکے ہیں ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ پہ جائیں ترکی اور پاکستان, اور ایک سوال ہی ہم امبیسڈر صاحب سے اس میں کریں گے, چند دو سے تین منٹ مزید لیں گے, لیکن چودھری نعمان ظفر اگر آپ کوئکلی اپنا انالیسز دے سکیں ایران پہ ہونے والی پیش رفت پہ.
میری نظر میں تو یہ بہت زیادہ پازیٹیو چیز ہے, کافی عرصے سے ہم اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی بھی ایک ایگریمنٹ سامنے آئے جس کے ہم ڈسکشن کر سکیں, کیونکہ ایران کو پہلے سے کافی زیادہ پریشر تھا اور وہ وائز دے رہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا انٹرنیشنل ایگریمنٹ کیا جائے, اور جب سے نئے پریزیڈنٹ صاحب آئے انہوں نے کوشش بھی کی تھی, لیکن کچھ اس میں تھوڑا سا سیل میٹ بھی نظر آیا, کچھ معاملہ پرلونگ بھی ہے, لیکن اب یہ جو تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں ہیں میرے خیال میں انہوں نے تھوڑا سا پریشر ایران پہ بھی ڈالا ہے کہ یہ اپنے کچھ انٹرنیشنل جو ریکوائرمنٹس ان کو مانے, اور ہم نے دیکھا کہ ایگریمنٹ سامنے آیا, اور میرے خیال میں ایک پازیٹیو چیز ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے لیے.
بہت شکریہ نعمان, ہمارے ساتھ جی کا چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, اور اس کے بعد یمن اور یمن کے کرائسس پہ پاکستان اور ترکی ان کے درمیان کیا مشاورت ہو رہی ہے, اور دونوں ملک ممکنہ طور پہ کیا راستہ اختیار کر سکتے ہیں, ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس, اور یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے براہ راست سن رہے ہیں, اور ہم آپ کو بتاتے چل رہے ہیں, ہم پہلے بھی اس کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ یہ پروگرام بہت جلد ہمارا سیمل کاسٹ پہ ہوگا. آپ ہمیں ویب پہ انٹرنیٹ پہ اسٹریم ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں, سیٹلائٹ پہ بھی ہمارا یہ پروگرام جا رہا ہوگا, لیکن پرائمریلی اٹس اسٹل ریڈیو, ہم ریڈیو سے ہی مخاطب ہیں اور ہوا کی لہروں پہ آپ سے بات کر رہی ہیں. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تھوڑا ری شیپ ہو رہا ہے ہمارا یہ پروگرام, اور غالباً اس کا نیا نام بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ترکی اور پاکستان, ان کی قیادت کی آج ملاقاتیں ہوئی ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم ترکی میں موجود ہیں, اور جو ٹاپ ایجنڈا ہے وہ یمن کا بحران ہے, یمن کا کرائسس ہے, اس کی صورتحال پہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ترک وزیر اعظم احمد داؤد داغلو اور صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. ترکی کو اگر ہم حالیہ دنوں میں دیکھتے ہیں جو ریجن کے اندر ٹینشنز ہوں یا انٹرنیشنل ایشوز آئے ہوں, خواہ وہ عراق کے اوپر امریکہ کا حملہ ہو یا وہ افغانستان میں جانا ہو, تو ترکی نے بظاہر ایک بڑے بیلنس اپروچ رکھی ہے اور وہ ہر معاملے کو بظاہر اپنی پارلیمنٹ کی جانب جو ہے وہ پش کرتا ہوا دھکیلتا ہوا نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قیادت پہ انفرادی طور پہ دباؤ نہیں آتا ہے. اگر اس کا موازنہ پاکستان کے ساتھ کریں تو پاکستان کی قیادت چونکہ انفرادی طور پہ خاص طور پہ عرب ملکوں کے ساتھ اس کے تعلقات اور وابستگی بہت زیادہ ہے, تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو ان معاملات میں کس حد تک لے آتے ہیں. یمن کا بحران ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, اس پہ بڑی ایک ایکٹیو ڈبیٹ چل رہی ہے لیکن انٹلیکچوئل حلقوں میں. اب کہا جا رہا ہے کہ ایک اجلاس بلایا جائے گا جس کے اندر حتمی طور پہ فیصلہ کیا جائے گا, لیکن کچھ کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کے ذہن میں جو کچھ ہے غالباً وہ فیصلہ اس بارے میں کر چکی ہے. وہ کیا ہوگا اور ترکی اس بارے میں کتنا رول ماڈل ہے پاکستان کے سامنے, کیونکہ ترکی بھی کے ساتھ بھی پاکستان اپنے بہتر تعلقات انجوائے کرتا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ. امبیسڈر جاوید حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور چودھری نعمان ظفر صاحب. امبیسڈر جاوید حسین صاحب, آپ کا انالیسس ترکی کا یہ دورہ اور یمن کرائسس پہ ممکنہ طور پہ کیا ڈسکشن ہوئی ہوں گی اور کس فیصلے پہ آپ کو لگتا ہے کہ قیادت پہنچے گی؟
میرا خیال میں پاکستان اور ترکی دونوں کے مفادات کا تقاضا یہ ہے
جی
کہ یمن میں جو صورتحال ہے اس کا کوئی بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل ڈھونڈا جائے. نہ میرے خیال میں ترکی کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ وہ دونوں ممالک جو ہیں کسی طرح سے یمن کی صورتحال میں ملیٹریلی انٹروین کریں. اس لیے دونوں کی طرف سے کوشش ہوگی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اور پھر جو ان کے تھرو اور ویسے جو بھی صورت کچھ فورمز ہیں جیسے او آئی سی ہے یا اور بائی لیٹرل فورمز ہیں یا ملٹی لیٹرل فورمز ہیں جیسے یو این ہے, تو کوشش یہ کی جائے کہ یمن کی جو بگڑتی ہوئی حالت صورت حال ہے اس کا مذاکرات کے ذریعے حل ڈھونڈا جائے. اب ساتھ ظاہر ہے اس کے لیے سعودی عربیہ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا, عرب لیگ کے جو ممالک ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا, ایران کی ساتھ بھی کنسلٹیشن کرنی ہوگی اور پھر ترکی اور پاکستان مل کے اگر کوئی انیشیٹو لیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ دونوں بڑے اسلامی دنیا کے اہم ممالک ہیں اور ان کا اگر انیشیٹو ہے تو دونوں دوسرے ممالک کو بھی اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی. تو پہلا تو یہ ہے کہ دونوں ممالک کے مفادات کا تقاضا ہے کہ یمن کا کوئی پورا من حل نکالا جائے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ
قطع کلامی کی معافی چاہوں گا لیکن تھوڑا سا یہ فرق ہمیں بتائیے گا, تھوڑا سا ڈفرنس یہ بتائیے گا کہ ترکی اس طرح لین نہیں کرتا ٹوورڈز سعودی عربیہ جیسے پاکستان کرتا ہے, تو کیا یہ چیز مفادات بھلے مشترک ہوں کہیں حکمت عملی میں بھی کسی تفریق یا فرق کی بنیاد بن سکتی ہے؟
میں یہ دوسری کہنے چیز کہنے لگا تھا کہ ترکی اور پاکستان کے ایک اور بھی بہت اہم جو مفادات کا حصہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان یعنی سعودی عربیہ کے درمیان کوئی کنفلکٹ کی سچویشن نہ ہو جائے, اور اس لیے دونوں والے یہ کوشش کریں گے میرے خیال میں کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو تنازعات ہیں, ڈسپیوٹس ہیں, کنسرنز ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جو ان کے شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے, اور دونوں مالک میرے خیال میں یہ میں ایک اپنی طرف سے اپنا اسسمنٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں دونوں والے کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ ایران اور سعودی عربیہ کو بھی بات چیت کے ذریعے مذاکرات کی میز پہ لایا جائے اور تاکہ وہ ان کے جو ایک دوسرے کے خلاف کنسرنز ہیں, اپریہنشنز ہیں, ان کو دور کیا جائے, اور خطے میں یمن کے علاوہ میں جو خطے میں سیکورٹی سچویشن ہے اس کو امن کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی.
بہت شکریہ امبیسڈر جاوید حسین صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ہم نے جس وقت کی آپ سے درخواست کی تھی اس سے قدرے کچھ منٹ ہم نے آپ سے زیادہ لیے, اس کے لیے ہم مزید آپ کے شکر گزار ہیں. اور نعمان ظفر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور آپ سے ہم بات کریں گے یمن کی اس کرائسس کے اوپر, پاکستان اور ترکی کے درمیان کیا بات چیت ہو سکتی ہے, کس نتیجے پہ دونوں ملک پہنچ سکتے ہیں. لیکن ایک گزشتہ سے پیوستہ جو کہ پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے ایران کے جو جوہری معاہدے کے اوپر اور وہاں پہ جو فریم ورک تک پہنچا گیا ہے, ہم نے اس ریفرنس میں ایک بات کی ہے پروفیسر اکبوٹا یولڈس بیکووا, ان کے ساتھ یہ پریزیڈنٹ ہیں یوریشین انٹرنیشنل اسٹڈیز ایسوسی ایشن کی ایسٹنا میں, اور ایسوسیٹ ہیں یہ یوریشین نیشنل یونیورسٹی کے ساتھ, پی ایچ ڈی ان پالیٹکس پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. ان سے ہم نے معلوم کیا کہ ریجن اس سے کتنا محفوظ ہوتا ہے, تو پہلے ان کا جواب سنتے ہیں.
What is the current situation? Is the parties agreed to everything and nothing? Like the sanctions against Tehran will be removed within 10 years or something like this. During the same period of the time, the most of the power and take out most of the highly enriched uranium. And what it is this time in practice? It means that these processes will strange on indefinitely. We cannot talk.
Professor Akbota Jaldes Bekova, وہ کہہ رہی ہیں کہ فریقین کا اتفاق ہوا ہے مگر کس چیز پر؟ کسی چیز پر نہیں. ایران پر پابندیوں کا جو عرصہ ہے یا وہ عشرے بھر کے لیے مزید لاگو رہیں گی. اس دوران ایران یورینیم کی افزودگی بھی کر سکتا ہے جس کے خدشات ہیں. لہٰذا غیر معینہ مدت کے لیے ایک طرح سے کوششیں یا اسٹیٹس کو جو ہے وہ جاری رہے گا. لہٰذا ہم کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں کر سکتے جو ہم یہ کہیں کہ وہ ہو چکی ہے, وہ ہو گئی ہے. تاہم سیاسی طور پر پروفیسر اکبوٹا کے الفاظ میں ایران کے صدر روحانی یہ کہہ سکتے ہیں اپنے لوگوں کو جو ان کی کانسٹیچوئنسی تھی کہ پابندی کے خاتمے کے لیے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. اور اسی طرح صدر باراک اوباما بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے ایک حساس مسئلہ دنیا کا حل کر لیا ہے اور ایران کے جوہری جو معاملات تھے ان کو ایڈریس کر لیا ہے, تو وہ بھی پولیٹیکلی اس بات کو اپنے کریڈٹ میں لا سکتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا نقطہ نظر تھا. جی چودھری نعمان ظفر صاحب, ہم نے اس ساؤنڈ بائٹ کو چونکہ مس کیا, پچھلے سیگمنٹ میں واپس آتے ہیں. یمن کے کرائسس پہ پاکستان اور ترکی کی قیادت آج ملاقات کر رہی ہے, ملاقات ہوئی ہے ان کی. کیا اتفاق ہو سکتا ہے, کیا کامن چیزیں ہیں آپ کو دونوں ملکوں کی سفارتکاری میں نظر آتی ہیں, اور کہاں کون کون سے ایریاز ہیں, خاص طور پہ اگر وہ ریجن کے اندر پولیٹیکل پلیئرز کی یا اسٹیک ہولڈرز کی بات ہو تو وہاں پہ ان کی ڈائریکشنز جو ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. نعمان ظفر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی چودھری نعمان ظفر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ لگتا ہے کہ نعمان سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف وہ ترکی کے دورے پر پہنچے ہیں, اور اس دورے کا مقصد خاص طور پہ ترک قیادت کے ساتھ مشرق وسطی کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کرنا تھا. وزیراعظم نے اپنے ترک منصب احمد داؤد تاغلو اور صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں, اور جس میں یمن کی صورتحال پر بات چیت خاص طور پہ کی جا رہی ہے. روانگی سے قبل ایک بیان میں نواز شریف نے کیا کہا, ان کا ایک ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنواتے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف کا.
That the current crisis in Yemen could plunge the region into turmoil, we agreed to call upon the warring factions in Yemen to resolve the differences peacefully.
انہوں نے کہا کہ یمن کا حالیہ تنازع خطے میں بدامنی کا باعث بن سکتا ہے. ہم یمن میں لڑائی میں مصروف فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کریں. ہم نے اتفاق کیا ہے کہ اس تنازع کے پرامن حل کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں.
یہ تھے پرائم منسٹر میاں نواز شریف کے الفاظ, وہ ہم نے آپ کو سنوائے, اور ہمارا رابطہ بحال ہو گیا چودھری نعمان ظفر سے, ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی. نعمان, ہم یمن کی صورتحال پہ بات کر رہے ہیں, اور ہمارا سوال آپ سے یہ تھا کہ ترکی اور پاکستان بہت ساری چیزیں ان کے درمیان کامن ہو سکتی ہیں ڈپلومیسی میں, لیکن ریجن کے اندر بہت سارے ایشوز ایسے بھی ہیں جہاں پہ ان کی قیادت کی خاص طور پہ ڈائریکشن جو ہے وہ بڑی مختلف نظر آتی ہے. تو آپ کے خیال میں یمن کا جو یہ کرائسس ہے اس پہ یہ دونوں مل کے کیا پوزیشن لے سکتے ہیں؟
یہ جو یمن کی صورتحال ہے یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ترکی کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو یہ چیز پاکستان میں بہت مطلب محسوس کی جا رہی تھی کہ پاکستان کو کسی ایک ملک کی سائڈ نہیں لینی چاہیے, پارٹی نہیں بننا چاہیے. تقریباً دو ہفتے سے یہ ڈسکشن یہاں پہ چل رہی تھی کہ ہمارے پرائم منسٹر کو کسی مطلب کوئی ثالثی کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن یہ چیز بھی کلیئر تھی کہ پاکستان اکیلا ثالثی کا کردار ادا نہیں کر سکتا. تو یہ بہت ہی اچھا موو میرے خیال ہمارے پرائم منسٹر نے لیا ہے کہ انہوں نے ترکی کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ترکی اسلامی دنیا میں ایک بہت اہم پلیئر ہے, ایک لیڈر کے طور پہ ابھرا ہے پچھلے تقریباً کوئی 10 سال کے اندر. اور اس میں آپ دیکھیے خالی سعودی عربیہ انوالو نہیں ہے, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یمن میں جو باغی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایران کو کے اوپر بھی کچھ اثر کرنا پڑے گا, جو کہ شاید پاکستان کا اتنا زیادہ اثر نہ ہو, तुर्की का एक अच्छा असर उसके ऊपर है, क्योंकि आपको पता है कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी आरसीडी, जो अभी ईसीओ बन चुकी है, उसमें तुर्की और ईरान इकट्ठे हैं, तो वहां पे बात कर सकते हैं। उसके अलावा अब टाइम आ गया है कि ओआईसी को फॉल किया जाए, क्योंकि आप देखें जब से ये मामला खड़ा हुआ है, जब प्रॉब्लम बना है, ओआईसी बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं कर रही। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तब फैसला किया है कि दोनों मुल्क जो जो प्लेटफॉर्म हो सकता है उसके ऊपर मिलके आपस में इस मसले को हल करें। दोनों जो पार्टियां वहां पे हैं, जितने भी फरीक हैं, मतलब ईरान हो गया, सऊदीया हो गया, पुराने प्रेसिडेंट साहब हो गए, या जितने भी इनके रेबल्स के जो लीडर होंगे, उनको एक टेबल पे बिठाया जाए और ये मामले हल किए जाए। और मेरा ख्याल है कि अब हम किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।
अच्छा नुमान, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ओआईसी, बहुत सारे लोग उनकी नजरें इसी फोरम की जाने उठती हैं। अगर आपके ख्याल में इन हालात में भी ये फोरम अगर रिडंडेंट है تو اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کا موازنہ عموماً اقوام متحدہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہاں تو بلیم کیا جاتا ہے کہ جی وہ امریکہ کی پالیسیاں وہاں پہ زیادہ غالب آ جاتی ہیں، تو او آئی سی کو کون سا ملک ڈومینیٹ کرتا ہے؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ او آئی سی اگر آپ کے خیال میں غیر فعال ہے، تو کون سا ملک یہاں پہ آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ نظر آتا ہے او آئی سی کے اندر فیصلوں میں، یا او آئی سی کن ایشوز کو ٹیک اپ کرے گی، اس بارے میں کون سا ملک فیصلے لیتا ہوا نظر آتا ہے؟
مجھے آدھا سوال آپ کا سمجھ آیا ہے۔ بہرحال دیکھیے، او آئی سی کو اصولاً یہ معاملہ اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ جی سی سی کے علاوہ ایک او آئی سی ایک واحد جماعت ہے، یہاں پہ تقریباً تمام جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنی بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے معاملات حل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جی سی سی میں آپ کو پتا ہے صرف گلف کے ممبر ہیں، اس کے علاوہ یو سی او کے اندر سعودی عربیہ وغیرہ نہیں ہے، تو او آئی سی ایک ایسا ادارہ ہے۔ اچھا، اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اب ہماری جو اسلامک ممالک کے ڈپلومیسی، اب اس کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے اپنے جو ہے نا اپنا اثر استعمال کریں۔ کیونکہ دیکھیں قطر کا جو ہم لوگوں نے، میں نے کچھ 10-12 دن میں جو ان کی جو نیریٹو دیکھا ہے، ان کی کوشش تھی کہ جس طریقے سے سعودی عربیہ کا ساتھ نہ دیا جائے، بلکہ سعودی عرب نہ حملہ کرے، نہ اس معاملے میں پڑے، تو کچھ ریزرویشن دوسرے ممالک کی بھی ہیں۔ وہ دیکھیں سعودی عربیہ کو مطلب اوپنلی نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی ریزرویشن ہے، چندی شیخ نے گئی ابھی کانفرنس ریسنٹ ہوئی تھی، وہاں بھی کچھ بات چیت جیسا ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ انہیں او آئی سی کے اس پہ بیٹھ جانا چاہیے، اس میں جی سی سی کے ممالک بھی آ جائیں گے، دوسرے ممالک بھی آ جائیں گے، ترکی، پاکستان، جو بہت عام۔
تو آپ کو غالب یہی لگتا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس میں او آئی سی کو ایکٹیویٹ کرنے پہ فوکس ہوگا، اور دونوں ملک براہ راست اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آپ کی توقعات کیا ہیں، کیا آؤٹ کم ہوگی ان ملاقاتوں کی، ترکی اور پاکستان کی قیادت کی؟
اگر تو کسی بھی طرح سے سعودی مطلب لینڈ کے اوپر کوئی انویژن ہوتا ہے، ابھی مجھے نظر نہیں آتا
جو کہ نہیں ہو سکتا
کوئی انویژن ہو، لیکن کل یا پرسوں ایک نیوز تھی کہ سعودی عربیہ نے اپنے جو بارڈر کے اوپر سے وہ جو وائر وغیرہ وہ ہٹائی ہیں، شاید یہ اس موڈ میں ہے کہ گراؤنڈ آفینسو لانچ کیا جائے۔ لیکن اگر کسی بھی طرف سے سعودی زمین کے اوپر کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کے جو لوگ ہیں یا پاکستان کی گورنمنٹ ہے، وہ اس بات کو الاؤ نہیں کرے گی کہ کوئی بھی سعودی لینڈ کے اوپر مطلب اس پہ حملہ کر سکے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہوتا اور یمن کی صورتحال خراب ہوتی ہے، تو پھر میرا خیال میں یہی ہوگا کہ ہم کسی اچھے پلیٹ فارم کے اور بیٹھ کے ان پارٹیوں کو بٹھائیں اور ان کو مجبور کریں کہ جو ہے نا یہ اپنے معاملات حل کریں۔
جی نعمان ہمارے ساتھ رہے گا مزید چند منٹ کے لیے، اگلے ہم سیگمنٹ میں بات کرنے جا رہے ہیں کینیا کے اندر شباب، اس کا حملہ الشباب کا، جس میں کم از کم 147 طالب علم ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک حملے میں، اس پہ ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے اس مماثلت کو جو طالبان اور ان گروپوں کے درمیان پائی جاتی ہے، اور دنیا کے مختلف جو جنگجو گروپ ہیں، خواہ وہ بوکو حرام ہو، وہ شباب ہو یا وہ طالبان ہوں۔ ایک بریک کے بعد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پروگرام ہندو نیوز میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کینیا میں ایک یونیورسٹی پر الشباب کا حملہ، جس میں 147 طالب علم اور مختلف افراد اس میں ان کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ صومالیہ کی سرحد سے متصل کینیا کی 4 ریاستوں میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، تاکہ جو مبینہ حملہ آور ہیں ان کو فرار ہونے سے روکا جا سکے۔ بہت اندوہناک یہ واقعہ تھا، جمعرات کو شمال مشرقی علاقے میں ایک یونیورسٹی پر حملے کی صورت میں یہ سامنے آیا ہے۔ 147 افراد اس میں مارے جا چکے ہیں، جبکہ 4 دہشت گردوں کے بھی مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس اور حملے میں جو زندہ بچ جانے والے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ گارسیا یونیورسٹی کالج پر مسلح افراد نے یہ حملہ کیا تھا، اور ایک وہاں پہ بالکل اندھا دھند بلا امتیاز فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں بہت بڑا جانی نقصان ہوا ہے، انسانی زندگیوں کا نقصان ہوا ہے، اس کو اگر ہم موازنہ کریں تو فوری طور پہ جب ہم اس واقعے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پشاور کا سانحہ سامنے آ جاتا ہے، جس میں طالبان گروپوں نے اسکول کے بچوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنایا اور کم و بیش اتنے ہی 143 کے نزدیک انسانی زندگیاں اس حملے میں ضائع ہو گئیں اور طالبان کی بربریت سامنے آئی۔ ان کا ماڈس اپرنڈی ہے کیا، کیا مماثل ہیں اس طرح کے گروپوں میں اور ریاستوں کے سامنے یہ کتنا بڑا چیلنج بن رہے ہیں؟ انالیسس کریں گے، بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ممتاز ڈیفینس انالسٹ ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ وابستہ ہیں، چودھری نعمان ظفر ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکورٹی ہمارے ساتھ ہیں۔ بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب، ہم نے آپ کے سامنے ایک خبر کی کچھ تفصیلات یا کچھ جزیات رکھی ہیں، کینیا پہ جو حملہ ہوا اور شباب کا نام آ رہا ہے، یہ جو گروپ ہے عسکریت پسندوں کا، کہ وہ اس حملے میں ملوث ہے، آپ کو کیا مماثلت نظر آتی ہے پشاور کے حملے کی طرف جب آپ نظر دوڑاتے ہیں اور اس واقعے کو جب آپ دیکھتے ہیں؟ تو
دیکھ لو، جہاں تک پشاور کا حملہ تھا تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور ٹرننگ پوائنٹ ملٹری پوائنٹ آف ویو، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی تھا، سول ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے تھا، پولیٹیکل سے بھی تھا، اور جو سوسائٹی کا رسپانس تھا اس پر بہت زیادہ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو چیز بڑی خبر بن سکتی ہے، بڑا تہلکہ مچا سکتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کا اس پر رسپانس آ جاتا ہے، تو اس قسم کی شہ سرخی ہمیشہ کوئی بھی ملٹنٹ گروپ کو، ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب اس کو اچیو کر لیتے ہیں، کیونکہ اس سے افراتفری بھی پھیلتی ہے، اس سے حکومت پر لوگوں کا اعتماد بھی کم ہو جاتا ہے، سیکیورٹی ایجنسیز پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہے، تو اس طریقے سے انڈائریکٹلی وہ اپنا جو مقصد ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، جو کہ وہ اس قسم کے جو صاف ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کو ہٹ کرنے کے بعد وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہی طریقہ کار جو ملٹنٹ گروپس ہوتے ہیں، وہ ملٹنٹ گروپس میں بھی ایک دوسرے کو فالو کرتے ہوئے اور جو سکسیس سٹوری ہوتی ہے وہ سکسیس سٹوری پر بلڈ کرتے ہیں اور اپنی ٹیکٹس، اپنے ٹارگیٹ ایکوئیزیشن اس طریقے سے کر لیتے ہیں، اور ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر فوج کے سامنے یا سیکیورٹی ایجنسیز کے سامنے وہ بہت زیادہ بھی ایک دوسرے کو مار لے، لیکن سول سوسائٹی کا یا عام لوگوں کا رسپانس اتنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس قسم کا سکول ہو یا عام شہری ہوں، یا پھر اس میں انسانی تنظیمیں بھی زیادہ فعال ہو جاتی ہیں، انٹرنیشنل رسپانس بھی اس پر زیادہ آ جاتا ہے، تو اس کو وہ ٹارگیٹ کر کے اس سے بڑا مقصد حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں رول آف دا گیم نہیں ہوتا۔ جب رول آف دا گیم میں نہیں ہوتا اور ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار والی بات آ جاتی ہے، تو پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر وہ ہر حد کو پلانگ جاتے ہیں، اور اس پلانگنے میں ان کو جو اپنا مقصد ہوتا ہے وہ سب سے سپریم ہوتا ہے، باقی مارل ویلیوز، مارل ہائی گراؤنڈ جو ہوتے ہیں، یا جو انٹرنیشنل لا ہوتا ہے یا رسپانس ہوتا ہے، ان کے وہ ذمہ دار نہیں ہوتے۔
جی چودھری نعمان ظفر صاحب، یہی سوال آپ سے بھی، کیا سملیرٹیز ہیں اور ریاستیں کس طرح سے ان خطرات کو ڈیل کریں؟
نظر آتی ہے یہ بہت ایک پرانا فیکٹر بن چکا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس کو کافی عرصے سے ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیررزم کے جو معاملات ہیں، ابھی ان کی فرنچائزنگ، ابھی کافی عرصے پہلے سے فرنچائزنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ پہلے دیکھیں گروپ جو تھے، جیسے فلپائن میں ایک مورو تھا، یہ الشباب والے صومالیہ میں ہو گئے، بوکو حرام ادھر ہو گیا نائجیریا کے اندر، اور دوسرے گروپ جتنے بھی تھے یہ پہلے آئسولیشن میں کام کرتے تھے، سپریشن میں کام کرتے تھے، پھر کیا فینومینا سامنے آیا کہ انہوں نے جو ہے فرنچائزنگ شروع کر دی، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے معاملات بنا لیے، ایک بڑے گروپ کا نام استعمال کرتے ہوئے چھوٹے گروپ دوسرے ریجنز میں بننا شروع ہو گئے۔ اور دیکھیں یہی معاملہ القاعدہ کا ہوا کہ القاعدہ ایک بڑی جماعت تھی، پھر اس کے القاعدہ کے چھوٹے چھوٹے گروپ بن گئے اور انہوں نے فرنچائز دینی شروع کر دی۔ تو دیکھیے ان کا جو دہشت گرد گروپ ہیں، ان کا تو کوئی ماڈس آپرینڈی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی رولز ہیں، نہ کوئی ان کے اصول ہیں، ان کے اپنے ہی سوچ ہے، ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں۔ تو اب 2013 میں بلکہ
کیونکہ اسلامی ممالک سب سے زیادہ اس میں افیکٹ ہوتے ہیں.
جی.
2013 میں جو او آئی سی ہماری بہت ہی خاموش جماعت ہے, اس میں میں نے بھی جا کے مطلب اپنی ریکویسٹ کی تھی کہ جناب یہ کام شروع ہو گیا, آپ اپنا ایک ڈپارٹمنٹ بنائیں تاکہ جو ہے نا کام کیا جا سکے تاکہ ہمارے نوجوان اس سے افیکٹ ہو رہے, لیکن ابھی تک اس سے کام شروع نہیں ہوا. پوری دنیا میں ابھی بھی اس کو ڈائریکٹلی آپ دیکھیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. دیکھیں صومالیہ کا 1992 سے پہلے اس کا یہ کام ہے, جب امریکن فوج کے بہت سارے لوگوں نے لوگوں کو مارا تھا اور ایک وہ ہیلی کاپٹر کو بھی گرایا تھا, پھر پاکستانی فوج کو جانا پڑا تھا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے. اور اب آپ دیکھیں کینیا کے اندر جو لوگ بےچارے مر گئے ہیں, اس میں بہت بڑی تعداد کینیا میں صومالی لوگوں کی وہاں سے ہے جو کہ کینیا نیشنلٹی لے چکی ہیں. اب ان کے اوپر بےچارا پہ ایک بہت بڑا اثر اس چیز کا آئے گا, کرسچن جو پاپولیشن ہے وہاں پہ ان کی طرف سے, اور ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا جس طریقے سے دوسرے ممالک کو دوسرے ملکوں میں ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور ان پہ شک کیا جائے گا کہ شاید یہ لوگ الشباب کے سپورٹرز ہیں یا ان کو کچھ بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال اس ڈسکشن میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ان کے کیا اصول ہیں کیا نہیں ہے. ان کے لیے ایک ہمیں جامع پالیسی کی ضرورت ہے جو کہ پوری دنیا میں اس کے اوپر عمل کیا جائے, اور افریقہ میں خاص طور پہ جو مطلب مختلف ریجنس کے اندر انٹرفیئرنس ہے باہر کے ممالک کی بھی اور اس ریجن کے ممالک کی بھی, یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو ہے نا وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آنے دیتی. آپ کونگو کو دیکھ لیں یا دوسرے ممالک کو دیکھ لیں, یہ صورتحال آپ کو پورے افریقہ میں آلموسٹ نظر آئے گی.
بہت شکریہ آپ کا چودھری نعمان ظفر, آپ نے جوائن کیا ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکورٹی بریگیڈیئر سید عزیز محمد صاحب, ممتاز ڈیفینس اینالسٹ, آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. سامعین, ہم پچھلے سیگمنٹ میں جب بات کر رہے تھے یمن کی صورتحال پہ, تو جو امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں ڈین فیلڈ مین, ان کا ایک ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنوانا بھول گئے, اور اس میں جب ان سے سوال کیا فیض رحمان نے کیفے ڈی سی میں, اور ان سے جب یہ پوچھا کہ پاکستان کو یمن کی صورتحال میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے, تو وہ میں آپ کو وربلی بتا دیتا ہوں اس وقت. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈین فیلڈمین کا, کہ ہم ایک امریکہ بحیثیت ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے, ہم عموماً دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے, یہ امریکہ کا کردار نہیں ہے کہ وہ پاکستان یا کسی دوسرے ملک کو تجویز کرے کہ اسے کن حالات میں کیا کرنا ہے, اسے اس اتحاد میں شامل ہونے کی درخواست ہے, پاکستان کی سویلین اور فوجی قیادت نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, لہٰذا ہم یہ معاملہ انہیں پر چھوڑتے ہیں, اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کو خود اس بات پہ اپنی پوزیشن لینی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسپورٹس پہ. پاکستان کی تینوں فارمیٹس میں ٹیمیں اناؤنس ہوئی ہیں, کچھ تبدیلیاں اس میں نظر آ رہی ہیں, ایک بریک کے بعد.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس, اور وقت تمہید میں زیادہ ضائع کرنے کے بجائے ڈائریکٹلی آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں, محسن حسن خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر, اور جن کی مختصر وقت میں پاکستانی ٹیم نے بہرحال فلرش کیا, کامیابیاں حاصل کیں. پاکستان نے ورلڈ کپ کے بعد جو ٹی ٹوینٹی ٹیم تینوں فارمیٹس کی ٹیم اناؤنس کی ہیں, ایک تو تینوں فارمیٹس میں کیپٹن ڈفرینٹ ہیں, شاہد آفریدی ٹی ٹوینٹی کو, ڈی آئی کو, اظہر علی اور ٹیسٹ کو, مصباح الحق وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, محمد حفیظ اس کی تینوں فارمیٹ میں واپسی ہوئی ہے, اور عمر اکمل کو تینوں فارمیٹ سے نکال دیا گیا ہے, اسی طرح احمد شہزاد کو او ڈی آئی اور ٹیسٹ سے نکال دیا گیا ہے, وہ ٹی ٹوینٹی میں ہیں. اور سب سے اچھی بات جو مجھے نظر آتی ہے, مجھے جو کرکٹ کے فین کی حیثیت سے, سمیع اسلم ٹی ٹوینٹی میں غیر معمولی پرفارمنس انڈر 19 میں دے رہے تھے, پھر ڈومیسٹک میں بڑا زبردست پرفارم کیا, بڑا زبردست پوٹینشیل نظر آتا ہے, اگر یہ کیپٹلائز ہو اور یہ اپنے اسی مومینٹم کو انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر یہ لے کے چلتے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی. کچھ اور نئے فیسز بھی نظر آئے, محمد رضوان وکٹ کیپر بیٹس مین ہے, کے پی کے سے ان کا تعلق ہے, وہ آئے ہیں, اور سعید اجمل, یہ سب سے بڑی خبر ہوگی کہ سعید اجمل تینوں فارمیٹ میں اپنا ایکشن درست ہونے کے بعد واپس آ چکے ہیں, یہ کچھ تبدیلیاں ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. محسن حسن خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, محسن صاحب آپ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اٹ سیلف آپ کو جو او ڈی آئی, جس میں شاید اگر یہ کہا جائے کہ کرکٹ کے شائقین کی سب سے زیادہ دلچسپی اس فارمیٹ میں ہوتی ہے, وہاں پہ کیپٹنسی جو بدلی گئی ہے, لیڈرشپ بدلی گئی ہے, آپ کے خیال میں یہ کتنا بہتر فیصلہ ہے؟
نہیں جی, یہ دیکھیے, میں سب سے پہلے تو کہوں گا کہ جب میں ٹیم کے ساتھ کوچ تھا, اور الحمدللہ ہماری ٹیم بڑی زبردست گامزن تھی اپنی کامیابی پہ, تو میں نے اس ٹائم ہی فیصلہ کیا تھا کہ مصباح اور یونس رفیع کے ساتھ ہوتے, اظہر علی کو، اسد شفیق کو، سرفراز کو ایز اے وائس کیپٹن گروم کریں گے.
صحیح.
میں آپ سے بات کر رہا ہوں 3 سال پہلے.
جی جی.
تو اس لیے اس وجہ سے کہ ان تینوں لڑکوں میں کرکٹ پہ ٹیلنٹ بھی ہے، کیلبر بھی ہے، اور سب سے بات، سب سے جو امپورٹنٹ اور بات ہے کہ بڑے ڈسپلن لڑکے ہیں، کیریکٹر بہت اچھا ہے تینوں لڑکوں کا، تین مین اچھے ہیں. اور یہاں پہ ساری باتیں کرنے کے علاوہ سب سے پہلے تو میں ایک بات ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ورلڈ کپ کی ڈیزاسٹر کی پرفارمنس کے بعد آپ، وہ جو آپ کے ٹینٹڈ ہیڈ کوچ ہیں جو کرپشن میں انوالو ہیں، ان کا کیا ہوا، ان سے کیا، ان کا کیا ایشو پر ہے؟ کہ بیکاز وہ تو وہاں سے بھیج رہے ہیں کہ مجھے ٹیم میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. انہوں نے احمد شہزاد کو اور عمر اکمل کو ڈسپلن ریزن پہ ہٹوا دیا. شاہد افریدی نے احمد شہزاد کو لے لیا تو انہوں نے اس کو الاؤ کر دیا. اس کا مطلب کوچ اور کیپٹن ٹیم بنا رہے ہیں، آپ کی جو سلیکشن کمیٹی وہ بالکل ٹمی ہے. اور پھر کوچ بھی کون جو کرپشن میں انوالو ہیں، جن کا اکارڈنگ ٹو دا لا آف پاکستان ہی کین ناٹ بی اے ممبر آف دا پاکستان.
لیکن الیگیشنز کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. anyway, آگے بڑھیے.
تو
مطلب وقار یونس وہ اپنی کلیریفیکیشن میں اس بارے میں بہت کچھ کہہ چکے ہیں کہ ان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے.
جی.
لیکن چونکہ اس وقت ہمارے ساتھ وقار نہیں ہے،
اور دوسری بات یہ کہ یہ کرکٹ بورڈ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں کو جو خود اس میں ناٹ کلین نہیں ہے، تو وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک کرپٹ آدمی پاکستان نیشنل ٹیم کی مینجمنٹ میں کیسے ہے جس کا ابھی تک لاگو ہے اس کا امپلیمنٹیشن؟ اور دوسری بات، جو ڈمی کی مینجمنٹ آپ نے بنائی ہے وہ سلیکشن کمیٹی، اس کا مطلب کوچ کا جو آرڈر ہوگا اور کپتان کا جو آرڈر ہوگا وہ مانا جائے گا؟ مجھے صرف یہ 2 سوال کا جواب دے دیں.
میں آپ کی یہ دونوں سوال بورڈ آفیشلز کے سامنے اپنے کسی پروگرام میں رکھوں گا اور آپ کے نقطۂ نظر کی وضاحت ان سے لوں گا. چونکہ اس وقت ہمارے ساتھ بورڈ کا کوئی ممبر نہیں ہے اور اسی طرح وقار یونس بھی نہیں ہے، تو اگر ہم ٹوٹلی اس ڈیولپمنٹ پہ آئیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ انالیسز دیجیے کہ آپ جو ٹیمیں بن گئی ہیں ان میں کتنا پوٹینشیل ہے اور کیا میجر تبدیلیاں آپ کو اس اپروچ میں نظر آتی ہیں؟
کو پہلے آپ کیجیے، اس پر میں کہوں گا ہاں 3 نئے لڑکے آئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ان کو آئے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن سب سے پہلے بات، جب آپ کا سربراہ غلط ہوگا، آپ کا رول ماڈل غلط ہوگا، تو آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے مجھے ان 2 چیزوں کا، اب میں نے آج بھی بہت اپنے میڈیا سے کیے، میں نے 2 چیزیں پوچھا ہے، 2 چیزیں وہاں مجھے دے دیں. ایک تو ٹیم کا کچھ اور دوسرا سلیکشن کمیٹی، اس کے بعد میں کوئی جواب دینے والا. اور آپ کے پاس کوئی نہیں آ پائے گا بورڈ کا یا خود جو آپ کے کوچ ہیں، اس لیے ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے.
یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہے،
یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، وہاں کے سب لوگوں کو پتا ہے. اینڈ اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی گو فور دی اکاؤنٹیبلٹی ان آور کنٹری آلسو.
اس میں ضرور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ صرف 2 یا 3 لوگوں کو اس میں قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، کوئی بڑی تبدیلیاں نہیں ہیں اور کوئی ایسی اپروچ نظر نہیں آتی کہ آپ نے نئے سرے سے کوئی فارمیشن کا سوچ رہے ہیں. یونس خان اگر پرفارم نہیں کر سکے، ٹیسٹ اسکواڈ میں بہرحال موجود ہیں، او ڈی آئی سے انہیں ڈراپ کیا گیا ہے، T20 وہ اپنی مرضی سے چھوڑ چکے ہیں. مصباح الحق 42 ایئر اولڈ اچھے پرفارمر ہوں گے لیکن ٹیسٹ میں اس وقت بھی وہ کھیل رہے ہیں. محسن صاحب ایک میں اور بڑا ٹیکنیکل سا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹیکنیکل نہیں، بڑا آبویس ہے، آپ بذات خود اسپورٹس مین رہ چکے ہیں، فٹنس پہ آپ بہت توجہ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے جو پلیئر 5 روزہ میچوں کے لیے فٹ ہے، وہ 20 اوورز کی گیم کے لیے، 3 گھنٹے کی گیم یا 1 دن کی گیم کے لیے فٹ کیوں نہیں ہے؟
آپ تو میری بات کی تردید کر رہے ہیں، آپ خود ایسے سوالات کر رہے ہیں. آپ یقین کیجیے یہاں کا میڈیا ایسے ایسے اس میں بات کر رہا ہے کہ یہ کیوں ہے. آپ نے جہید خان کو فار ایگزامپل ڈراپ کروا دیا، آن پرپز ہی مس یوز کر کے، انفٹ کرا کے عمر کو انفٹ کروا دیا، عرفان کو انفٹ کروا دیا مس یوز کر کے، اور پھر آپ ہاتھ کو پھیلا کے پڑ گئے کہ ہم تو ہمارے پاس فاقے ہو گئے. اور آپ نے جیسے کہا کہ وہ فٹنس اس میں فارم میں نہیں ہے، تو اس میں کیوں نہیں ہے؟ آنیسٹلی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، میں ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتا ہوں، اور میں آپ کے سننے والے ہیں وہ میری بات کو جیتے ہیں. میں کبھی کوئی ایسی بات کروں گا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. ان لوگوں دے شوڈ بی پٹ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. ان لوگوں نے پاکستان کی کرکٹ کو برباد کرنے میں कोई कसर नहीं छोड़ी है, और इनको अगर अभी ना रोका गया तो पाकिस्तान का नाम तो ही बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट को भी बदनाम करेंगे।
लेकिन वकार यूनिस ने वापस आके जो प्रेस ब्रीफिंग दी, उन्होंने बड़ा उसमें सजेस्ट किया कि दुनिया की अगर क्रिकेट का मोड देखें, पिछले 5 से 7 साल में बड़ी गैर मामूली तब्दीलियां हो रही हैं और पाकिस्तान को उन तब्दीलियों को अडॉप्ट करना होगा। सजेशन किया था कि यह बात बड़ी समझ में आती भी है, लेकिन प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही कि उन तब्दीलियों के बारे में क्या सोचा गया है, कैसे इम्प्लीमेंट होगी इसी स्क्वाड के साथ, इसी मैनेजमेंट और इसी कोचिंग टीम, उसी सिलेक्शन टीम के साथ। उसमें भी एक माइनर सा रद्दबदल किया गया है सिलेक्शन कमेटी में भी।
देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये उन्होंने पहले बात ही क्यों नहीं कही जब टीम गई थी यहाँ से। पहले उन्होंने यहाँ से जाते वक्त ये बयान दिया कि हम बिल्कुल फेवरेट्स नहीं है, तो आई एम नॉट अंडर एनी प्रेशर। एक कोच अपनी टीम के लिए ये कह रहा है कि हम फेवरेट नहीं है, वहां जाके टूर पे वो सरफराज बेचारे की भी कहता है तो यहाँ से स्टार परफॉर्मेंस दे के जाता है एज अ थर्ड ओपनर भी, और उसके लिए बड़ा शोर मचाया जाता है कि हमें थर्ड ओपनर मिल गया।
अच्छा, आखिरी चंद सेकंड पॉजिटिव नोट पे खत्म कीजिएगा, समी असलम के बारे में क्या कहेंगे टीम में, उनकी बाहर लामत हुई है ओडीआई टीम में।
देखिए टीम में जो 2-3 लड़के नए लड़के आए, बहुत अच्छी बात है, नए लड़के बिल्कुल डालना चाहिए, हमेशा डालना चाहिए, तो कीप कि इनको ग्रूम करते
और न्यू लेग्स न्यू ब्लड टीम के अंदर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब,
पहले सोच दिया
आपने, हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बेहद शुक्रिया। और सामीन इसके साथ ही अपना आज का ये प्रोग्राम हम यहाँ पे खत्म करेंगे। प्रोड्यूसर है हमारे साथ शहनाज नफीस, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।